بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 13 جنوری 2019 آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں فیصل شہزاد سیریز جلد نمبر 11 خوفناک ہنگامہ. اس کتاب کے مصنف ہیں مظہر کریم ایم اے اور یہ کتاب کل 93 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آٹو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.qrtapa.org. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1 خوفناک ہنگامہ. مظہر کریم ایم اے جملہ حقوق بھاگ کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی، یوسف قریشی. پرنٹرز محمد یونس توبے، ندیم یونس پرنٹرز، لاہور. قیمت 6 روپے. آپ سے باتیں. پیارے بچوں، میری میز پر آپ کے خطوط کا ایک بڑا سا ڈھیر پڑا ہے اور آپ سب نے فیصل شہزاد سیریز کو بہت پسند کیا ہے. بہت شکریہ. چونکہ علیحدہ علیحدہ ہر خط کا جواب دینا ممکن نہیں، اس لیے آپ سب بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے مجھے خط لکھتے رہیں گے، دلچسپ اور پیارے پیارے. آئیے اس ماہ کے سب سے دلچسپ خط کا ذکر کریں. اس بار جڑاوالہ شہر سے ندیم انوار نے ہمیں سب سے دلچسپ خط لکھا ہے. وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں، انکل ہم سب بہن بھائی آپ کی تمام کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. یوں تو ہمیں آپ کے لکھی بہت سی کتابیں بے حد پسند ہیں، خاص طور پر 56 چھکو سیریز اور چلو ملک مولوسک سیریز، لیکن فیصل شہزاد کا تو جواب ہی نہیں. انکل شہزاد بے حد پیٹو ہے، اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے، پھر بھی ہر وقت بھوکا رہتا ہے. آخر اس کی اتنی خوراک جاتی کہاں ہے؟ میرے ابو ڈاکٹر ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شہزاد کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے اور وہ خوراک کیڑے کا جاتے ہوں گے. انکل آپ شہزاد کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اگر آپ کے پاس اس علاج کے پیسے نہیں تو آپ شہزاد کو ہمارے گھر بھیج دیں، ہمارے ابو اس کا مفت علاج کر دیں گے. بھیجیں گے نا آپ؟ پیارے ندیم انوار، شہزاد سے ہمدردی کا بہت شکریہ. شہزاد کے پیٹ میں کیڑے نہیں بلکہ اس کی عقل اس کے پیٹ میں گھسی ہوئی ہے. اس نے جب تک وہ کھانا نہ کھاتا اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی. ہمیں شہزاد کو آپ کے گھر بھیجنے پر اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ آپ سب کی خوراک اکیلا کھا گیا تو آپ سب کو بھوکا رہنا پڑے گا. واسلام آپ کا انکل مظہر کریم ایم اے. صفحہ نمبر 5 مسلم اسپانی. سر پر اچانک چوٹ لگنے سے منہ کے بل نیچے گرا اور بے ہوش ہو کر وہیں پڑا رہا. اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد 4-5 افراد کھڑے ہیں اور ایک آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سینے پر بڑی ماہرانہ انداز میں مالش کر رہا ہے. اور پھر جیسے ہی مسلم اسپانی نے آنکھیں کھولی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ ہوش میں آ گیا. اب ان پولیس والوں کو بھی ہوش میں لے آئیے ڈاکٹر صاحب، ان میں سے ایک آدمی نے کہا. ہاں ان کا ہوش میں آنا تو ضروری ہے، مگر انہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا کیونکہ وہ کسی زہریلی گیس کی بنا پر بے ہوش ہوئے ہیں. اس کے سر پر تو صرف چوٹ لگی تھی، ڈاکٹر نے پولیس چیف کی طرف پڑھتے کہا. مسلم اسفہانی کے گرد کھڑے ہوئے لوگوں میں سے چند اس کے ساتھ چل پڑے. مسلم اسفہانی ہوش میں آتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. کیا ہوا تھا مسٹر، کس نے تمہیں بے ہوش کیا؟ 2-3 آدمیوں نے پوری طرح سے اسے ہوش میں دیکھ کر پوچھا. معلوم نہیں، میں تو پولیس والوں کی امداد کے لیے باہر نکلا تھا کہ کسی نے میرے سر پر اچانک ضرب لگا دی. مسلم اسفہانی نے ہاتھ سر پر پھیرتے کہا اور پھر دروازہ کھول کر تیزی سے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا. ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو، بھی پولیس آ رہی ہے. ایک سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، ایک آدمی نے چیخ کر کہا. مسلم اسفہانی بھلا اب کیسے رکتا؟ اس نے انتہائی تیزی سے انجن اسٹارٹ کیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی کار دوڑتی چلی گئی. وہ اکٹھے ہوئے ہوئے لوگ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر مسلم اسفہانی نے کسی کی پرواہ نہ کی اور پھر ذرا آگے ایک سائٹ پر کار موڑ کر اس نے کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ اسے اطمینان تھا پولیس والے اب اسے تلاش نہیں کر سکیں گے کیونکہ کار کے نمبر جاری تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ اور بہت سی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ وہ ضربے لگانے والوں میں سے ایک کو پہچان چکا تھا، وہ خسرو کا آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خسرو کے آدمیوں نے فیصل کو اس سے جبرن چھین لیا ہے۔ اب خسرو فیصل کو چار بڑوں کے سامنے پیش کر کے خود ان کی نظروں میں اہمیت اختیار کرے گا، جبکہ یہ حق مسلم سہانی کا تھا۔ وہ مسلسل کار چلاتے ساتھ ساتھ خسرو سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک عجیب و غریب فیصلہ۔ اسے چار بڑوں کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے اور کالا گلاب کی سربراہی خود سنبھال لینی چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب چار بڑوں کی نظروں میں تو گر گیا، اب اس کی حیثیت بحال ہونی چاہیے۔ سیکرٹ سروس کے چیف کا عہدہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حکومت بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ حالانکہ اس مہم سے پہلے تنظیم کے لیے اس نے بے پناہ کارنامے کیے، لیکن معمولی سی ناکامی پر چاروں بڑوں نے اسے خسرو کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اسے اس کی خدمت کا کوئی صلہ نہ ملا۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی پیدا ہوا، مگر خسرو نے اس مہم میں کامیابی حاصل کر لی تو ہو سکتا ہے وہ چار بڑوں کو اس بات پر راضی کر لے کہ مسلم اصفہانی کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مسلم اصفہانی کے مقابلے میں اسے وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے، لیکن مستقل اور مسلسل کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ مسلم اصفہانی یہ سب کچھ سوچ سوچ کر چار بڑوں کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا یہ منصوبہ ناکام رہا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہیں بچا سکتی، لیکن اب وہ ضد پر آ گیا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، ملک کی سب سے زیادہ طاقتور تنظیم اس کے کنٹرول میں ہوگی اور دنیا کی ہر نعمت اس سے میسر ہوگی۔ اب مسئلہ تھا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا، جس کو وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے جس سے کام جلد از جلد ہو اور یقینی ہو، لیکن ایسا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اسی ادھیڑ بن میں وقت گزرتا گیا اور پھر اس وقت چونکا جب اس نے اپنے آپ کو خسرو کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے موجود پایا۔ بے خیالی میں وہ کار چلاتا ادھر آ نکلا، اسے کار کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے گیٹ کی طرف دوڑایا۔ جیسے ہی اس کی کار کے لیے گیٹ کھلا، درمیان میں ایک چھوٹی کھڑکی کھول کر ایک آدمی باہر آیا۔ پاٹک کھولو، مسلم اصفہانی نے بڑے ہی تند لہجے جیسے کہا۔ دربان نے اسے پہچانتے ہی مؤدبانہ طور پر کہا اور تیزی سے مڑ کر پاٹک کے اندر غائب ہو گیا۔ مسلم اصفہانی نے ڈیش بورڈ کا ایک خانہ کھولا اور اس میں سے دو پتری نما چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نکال کر جیب میں ڈالے۔ پوائنٹ سپیل پہلے ہی اس کی جیب میں تھا اور سائلنسر لگا ہوا ریوالور بھی۔ چند لمحوں کے بعد پاٹک کھلتا گیا۔ مسلم اصفہانی گاڑی لے کر تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ عمارت میں جگہ جگہ مسلح افراد موجود تھے، عجیب سی گہما گہمی نظر آتی تھی۔ مسلم اصفہانی نے کار پورچ میں جا کر کار روک دی، پہلے ہی وہاں تین کاریں موجود تھیں۔ وہ جیسے ہی کار سے اتر کر نیچے آیا، مسلح افراد نے اسے گھیر لیا، لیکن ان کا انداز مؤدبانہ تھا۔ تمہارا باس کہاں ہے؟ مسلم اصفہانی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سر مشین روم میں ہے اور چار بڑے بھی وہیں ہیں، ایک مسلح آدمی نے بڑے ہی مؤدبانہ لہجے سے کہا۔ مجھے وہاں لے چلو، مشین روم میں، مسلم اصفہانی نے کہا۔ وہ چار بڑوں کے متعلق سن کر چونک پڑا۔ سر، ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں، ان میں سے ایک نے چھچکتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، مسلم اصفہانی نے انتہائی غصے سے اسے ڈانٹتے کہا۔ بہتر ہے سر، آئیے، اب آپ کو تو نہیں روکا جا سکتا، اس آدمی نے شرمندہ ہوتے کہا اور پھر وہ اسے لیے عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ایک راہداری سے اترنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آئے۔ مسلح آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئچ بورڈ کی سائڈ میں لگا ایک بٹن دبایا۔ کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کی حرکت ایک جھٹکے سے رکی تو مسلح آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اب وہ چھوٹی سی راہداری میں تھے۔ اس راہداری میں چار مسلح افراد بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ پہلے تو انہوں نے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی دونوں پر مشین گنیں تان لی، مگر دوسرے ہی لمحے دونوں کو پہچان کر مشین گنیت جھک گئی، وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ مسلم اصفہانی اس آدمی کی رہنمائی میں آگے بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر مخصوص دستک 3 دفعہ دی تو بلب بجھ گیا اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تشریف لے جائیے سر، مسلح آدمی نے ایک طرف ہٹتے کہا۔ مسلم اصفہانی قدم اندر بڑھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ مسلم آؤ، تم بھی دیکھ لو جن لوگوں کے مقابلے میں تم ناکام رہے ان کا کیا حشر کرنے جا رہا ہوں۔ مسلم اصفہانی خسرو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ مسلم اصفہانی دھیرے سے مسکرایا۔ خسرو کے سامنے ایک بڑی سی مشین موجود تھی جس میں مختلف رنگوں کے بلب جل رہے تھے۔ سامنے دیوار پر ایک اسکرین روشن تھی، اسکرین پر کسی کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں رضا کاشانی، شہزاد، ویسٹرل اور ڈریکولا تھے۔ وہ سب کمرے کی ایک دیوار کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ خسرو کے پیچھے کرسیوں پر 4 نقاب پوش بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلم اصفہانی نے انہیں سلام کیا۔ آؤ مسلم اصفہانی، دیکھو خسرو نے کس قدر عظیم کامیابی حاصل کی۔ ایک نقاب پوش نے بڑے تنزیہ لہجے سے کہا، جناب مجھے ایک شکایت ہے، اس لڑکے فیصل کو میں نے گرفتار کیا اور میں اسے لے کر آپ کے پاس آ رہا تھا۔ خسرو کے آدمیوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اسے چھین کر یہاں لیا۔ مسلم اصفہانی نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، شٹ اپ، تم ناکام آدمی ہو اور اب خسرو سے حسد کی بنا پر الزام تراشی پر اتر آئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک نقاب پوش نے انتہائی کڑک لہجے سے کہا، یہ جھوٹے جناب، صریحاً جھوٹ۔ خسرو نے بڑی چٹائی سے کہا، ہمیں معلوم ہے مسلم اصفہانی، اب ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے، اس کی تازہ ترین الزام تراشی بتا رہی ہے، یہ ذہنی طور پر ناکارا ہو گیا ہے۔ اس مہم کے بعد ہم اس کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے، ایک نقاب پوش نے انتہائی سخت لہجے سے کہا۔ مسلم اصفہانی نے ایک نظر خسرو کے چہرے پر دیکھا جو اپنی کامیابی سے چمک رہا تھا۔ خسرو تم آپریشن شروع کرو، اب ان لوگوں کے خاتمے میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، ایک نقاب پوش نے خسرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی لیجیے، خسرو نے چہک کر کہا۔ پھر اس نے مشین پر نصب سرخ رنگ کا ہینڈل جھٹکے سے نیچے گرایا۔ ہینڈل نیچے گرتے ہی مشین سے گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی، اس کے ساتھ ان سب کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ ہینڈل نیچے ہوتے ہی کمرے کی چھت جسے فیصل، شہزاد اور اس کے ساتھ قید تھے، تیزی سے نیچے فرش کی طرف چھپتی گئی۔ مسلم اصفہانی سمجھ گیا خسرو کس طرح ان لوگوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اسے معلوم تھا چند لمحات کے بعد چھت فرش کے برابر ہو جائے گی، ان لوگوں کی ہڈیاں تک چپٹی ہو جائیں گی، گوشت تو بس لوتروں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ چھت تیزی سے نیچے آ رہی تھی، یہ فرش اور چھت کا فاصلہ لمحہ بہ لمحہ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور خسرو اور 4 بڑوں کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ لیکن مسلم اصفہانی کے ذہن میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، اگر خسرو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو 4 بڑوں کے لیے وہ بہت اہم ہو جائے گا اور وہ مسلم اصفہانی کے خاتمے پر تل جائیں گے۔ 4 بڑوں کا رویہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے یہاں پر کوئی فوری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تیزی سے جیب میں رینگتا چلا گیا، کیونکہ سب اسکرین کی طرف متوجہ تھے اس لیے کسی نے بھی اس کو چیک نہ کیا۔ پھر جب مسلم اصفہانی کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی پوائنٹ اسٹیپل موجود تھا جس کی مدد سے اس نے پولیس مشینری کو جام کیا۔ اس وقت چھت فرش کے بالکل قریب آ چلی تھی اور کمرے میں موجود قیدی اب فرش پر لیٹ گئے۔ انہوں نے یقینی موت کو اپنے سروں پر دیکھ کر اپنی آنکھیں تک بند کر لی تھی، اب ان کی موت یقینی تھی اور صرف چند لمحوں کی دیر تھی۔ مشین سے مسلسل گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسلم اصفہانی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پوائنٹ پسٹل کا رخ مشین کی طرف کیا اور پھر اس کا بٹن دبایا۔ پوائنٹ پسٹل کے سرے پر سے ایک چولہا نکلا اور دوسرے لمحے مشین یکدم ساکت ہو گئی جیسے کبھی چلی نہ تھی۔ کمرے میں سکوت سا چھا رہا تھا۔ مسلم اصفہانی نے تیزی سے پوائنٹ پسٹل واپس جیب میں رکھا۔ ارے یہ کیا ہوا، مشین ساکت کیسے ہو گئی؟ وہ سب بری طرح چوک پڑے۔ کمرے کی چھت، کمرے میں موجود فیصل، شہزاد اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے صرف چند ان کے فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ مشین بند ہوتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ خسرو نے تیزی سے مشین کے بٹن اوپر نیچے کرنا شروع کر دیے۔ 4 نقاب پوش بھی بے اختیار اچھل کر کھڑے ہوئے، یہ مشین کیوں رک گئی؟ خسرو نے بڑبڑاتے کہا، اس لیے کہ مسلم اصفہانی نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ اچانک مسلم اصفہانی نے کڑک لہجے سے کہا اور خسرو سمیت 4 نے مسلم اصفہانی کی طرف مڑ کے دیکھا۔ پھر خسرو اور 4 بڑوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ مسلم ثانی کے دائیں ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور موجود تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک پتری تانی ہوئی تھی. اس کا انگوٹا پتری کے عین درمیان میں رکھا ہوا تھا. تمہاری یہ جرت, تم ہیڈ کوارٹر میں مجھ پر پستول تان لو, خسرو نے انتہائی غصے کے انداز سے چیختے کہا. مسلم, کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چار بڑوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا. وہ شاید تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مسلم اصفہانی ایسا اقدام کر سکتا ہے. ہاں ہاں, میں پاگل ہو گیا ہوں. تم چار بڑوں نے مجھے ذلیل کیا اس گھٹیا کمینے آدمی کے کہنے پر. تم لوگوں نے میری ساری کی ساری خدمات کو یکسر نظر انداز کر دیا, اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تمہارے بجائے کالا گلاب کی تنظیم کا چیف باس میں خود بنوں گا. مسلم اصفہانی نے انتہائی کڑک لہجے سے جواب دیا. یو شٹ اپ. ابھی خسرو نے پاگلوں کی طرح چیختے کہا. اس کا آپ تیزی سے جیب میں رہیں گا. اسی لمحے مسلم اصفہانی نے ٹرگر دبایا. سائلنسر لگے ریوالور سے ٹچ کی آواز آئی اور گولی ٹھیک خسرو کے دل میں گھس گئی. خسرو کے الگ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پشت کے بس زمین پر جا گرا. دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہوتے چلے گئے. وہ فیصل اور شہزاد کو موت سے ہمکنار کرتے کرتے خود موت کی وادی میں ڈوب گیا. خبردار, اگر کسی نے حرکت کی, میرے ہاتھوں میں سائنائٹ بوم ہے. تم سائنائٹ بوم کے متعلق اچھی طرح جانتے ہو. جیسے ہی میں نے انگوٹھا دبایا, سائنائٹ زہر کی پھوار تم پر پڑے گی اور نہ صرف تم بھیانک موت کا شکار ہوگے بلکہ تمہارے جسموں کا تمام گوشت ایک لمحے میں پانی بن کر بہ جائے گا. اس کے بعد سہانی نے چیختے چاروں بڑوں کو مخاطب کیا. تم چاہتے کیا ہو؟ ایک نقاب پوش نے اپنے غصے کو دباتے کہا. سنو, اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ایک صورت ہے کہ تم تنظیم کی سربراہی سے دستبردار ہو جاؤ اور میری سربراہی کا اعلان کرو, ورنہ دوسری صورت میں تمہارا خاتمہ کر کے میں خود تنظیم کی قیادت سنبھال لوں گا. بولو, کیا فیصلہ کرتے ہو, زندگی یا موت؟ مسلم اصفہانی نے چیختے ہوئے جواب دیا. لیکن یہاں بیٹھ کر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا, ایک نقاب پوش نے کہا. یہیں اسی جگہ اسی لمحے فیصلہ ہوگا, سمجھے؟ مسلم اصفہانی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پتری ان کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا. وہ چاروں ٹٹک کر ذرا سا پیچھے کو ہٹ گئے. دیکھو مسلم اصفہانی, تم کیا کر رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں چار بڑوں نے موت کی سزا دی ہے. سنو, چار بڑوں کی زبان سے خود حکم سن لو. مسلم اصفہانی نے مائک آن کر کے ایک نقاب پوش کی طرف بڑھایا. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید کرو, ورنہ. مسلم اصفہانی نے انتہائی سخت لہجے سے کہا. اس کے ساتھ ہی مائک آن کیا. نمبر ٹو, میں چیف باس امٹری بول رہا ہوں, ایک نقاب پوش نے تاکمانہ لہجے سے کہا. تمہارے باس خسرو نے تنظیم کے ساتھ غداری کی تھی جس کا ابھی پتہ چلا ہے, اور ہم نے تنظیم کے اصولوں کے مطابق اسے فوراً موت کی سزا دے دی ہے. وہ اس وقت ہمارے سامنے مردہ پڑا ہے, نقاب پوش نے کہا. یس سر, ٹھیک ہے, غدار کی سزا موت ہی ہونی چاہیے, نمبر ٹو نے معتبانہ لہجے سے کہا. سنو, ایک خصوصی منصوبے کے تحت ہم فوراً انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں. مسلم اصفہانی کو تنظیم کا چیف باس مقرر کر دیا گیا ہے. تم ایسا کرو کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام ممبرز کو کریش ہال میں جمع کرو. ہم وہاں آ کر اس فیصلے کا اعلان کریں گے تاکہ باقاعدہ طور پر اس پر عمل ہو, اس نے کہا پوچھ نے کہا. اس کی نظریں مسلم اصفہانی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس پتری نما خوفناک بم پر گڑ گئی تھی. اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی مسلم اصفہانی کی مرضی کے خلاف زبان کھولی تو وہ انگوٹھے سے اسے تباہ دے گا اور پھر انہیں خوفناک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. بہتر جناب, میں بھی احکامات جاری کر دیتا ہوں, نمبر ٹو نے معتبانہ لہجے سے کہا, اور مسلم اصفہانی نے ہاتھ میں پکڑے مائک کا بٹن دبا دیا. اگر تم اسی طرح میری ہدایت پہ عمل کرتے رہے تو تمہاری زندگی بچ جائے گی, ورنہ میں تو اپنی جان پر کھیل گیا ہوں, مگر تمہیں خوفناک موت سے کوئی نہ بچا سکے گا. اس لیے شرافت سے کریش ہال میں چلو اور وہاں جا کر میری سربراہی کا اعلان کرو. سنو, تم وہاں نمبر ٹو کو لانگ رینج ٹرانسمیٹر وہیں لانے کا حکم دو. پھر لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر تمام ہیڈ کوارٹرز کو باری باری کال کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو. اس کے بعد تم باقاعدہ کاغذ پر تنظیم سے اپنی دستبرداری کے دستخط کرو گے, اور نمبر ٹو اس پر بطور گواہ دستخط کرے گا. اس دستاویز پہ میری بطور چیف سربراہی کا سرٹیفکیٹ لکھو گے, سمجھ گئے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں یہاں سے خود لے کر باہر جاؤں گا, اور تم جہاں کہو گے وہاں چھوڑ دوں گا. اس کے بعد تم آزاد ہو. مسلم اصفہانی نے تفصیلات بتاتے کہا. ٹھیک ہے, جو تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے, لیکن تم اپنا وعدہ یاد رکھنا, ایک نقاب پوش نے کہا. تم بے فکر رہو, میں اپنے وعدے کا پابند ہوں. مسلم آسانی نے بڑے اعتماد بھرے لہجے سے جواب دیا. اسی لمحے مائک سے سیٹی کی آواز آئی. مسلم آسانی نے مائک کا بٹن آن کیا. یس مسلم آسانی اسپیکنگ, اس نے کرخ لہجے سے کہا. نمبر ٹو اسپیکنگ سر, تمام افراد کریش ہال میں جمع ہو گئے ہیں. نمبر ٹو نے جواب دیا. اوکے, میں اور چار بڑے وہیں آ رہے ہیں, تم ایسا کرو کہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی وہاں لے آؤ. ایک دستاویز کا کاغذ اور قلم بھی لے آنا, مسلم اصفہانی نے کہا. یس سر, نمبر ٹو نے جواب دیا اور مسلم اصفہانی نے مائک آف کر دیا. چلو اب تمہاری زندگی اور موت کی آزمائش کا وقت ہے, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. مسلم اصفہانی نے چار بڑوں سے مخاطب ہو کر کہا. پھر اس نے دروازے کی چٹکنی کھولی, خود ایک طرف ہٹ گیا, اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا مگر سائنائٹ بوم ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کا رخ چار بڑوں کی طرف تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں سے نکلا ہوا سائنائٹ کا ایک قطرہ بھی ان کی یقینی موت ہے. تم لوگ آ گیا کہ چلو میں تمہارے پیچھے رہوں گا, سنو تمہاری ذرا سی حرکت مشکوک ہوئی تو میرے انگوٹھے میں حرکت آ جائے گی, اور پھر میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی ہے, اس بات کا خیال رہے. مسلم اصفہانی نے انتہائی شفاف لہجے سے کہا. چاروں خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے. جب وہ چاروں باہر نکلے تو مسلم اصفہانی ان کے پیچھے تھا. اس کا انداز بہت ہی مؤدبانہ تھا مگر وہ پتری اس کے ہاتھ میں تھی. اسے معلوم تھا ہیڈ کوارٹر کے دیگر افراد اس بم کے متعلق علم نہیں رکھتے, اس لیے وہ پتری پر کوئی دھیان نہیں دیں گے. آئیے سر, کریش ہال میں سب آپ کے منتظر ہیں. راداری میں موجود چار مسلح افراد بڑوں کے سامنے جھکتے ہوئے بولے. چلو, ایک بڑے نے گمبھیر لہجے سے کہا. پھر وہ سب لفٹ والے کمرے کے ذریعے اوپر راداری میں آئے اور ایک بڑے سے ہال کمرے میں داخل ہوئے. انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر مسلم اصفہانی کی سربراہی کا باقاعدہ اعلان کیا. ہال میں موجود سب لوگوں نے ادب سے سر جھکا کر مسلم اصفہانی کی سربراہی قبول کی. نمبر ٹو کاغذ اٹھاؤ, نمبر ون چیف باس کے سامنے رکھو تاکہ دستاویزی طور پر اس فیصلے کا اعلان ہو جائے. مسلم اصفہانی نے نمبر ٹو کو مخاطب کیا. نمبر ٹو نے ادب سے کاغذ قلم اٹھا کر ایک نقاب پوش کے سامنے رکھا. اس نقاب پوش نے کاغذ پر اس فیصلے کو لکھنا شروع کیا. مسلم اصفہانی کی نظریں تیزی سے لفظوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی. جب باقاعدہ سرٹیفکیٹ تیار ہو گیا تو نمبر ون چیف اس نے دستخط کیے اور کاغذ دوسرے نقاب پوش کی طرف بڑھایا. اس نے بھی اپنے دستخط کیے اور باری باری سب نے اس پر دستخط کر دیے. نمبر ٹو, تم ان دستاویز پہ بطور گواہ دستخط کر کے اپنا عہدہ لکھ کر دستخط کرو. مسلم اصفہانی نے نمبر ٹو سے مخاطب ہو کر کہا. نمبر ٹو جھجھک کر آگے بڑھا اور اس نے دستخط کرنے پر بطور گواہ اپنا نام لکھ کر دستخط کر دیے. یہ دستاویز مجھے دے دو اور تم تمام ہیڈ کوارٹرز کو ٹرانسمیٹر پر مطلع کرو تاکہ چار بڑے اپنے فیصلے کا اعلان کریں, مسلم اصفہانی نے کہا. نمبر ٹو نے کاغذات مسلم اصفہانی کی طرف بڑھائے. خود ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا. مسلم اصفہانی نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور اس نے نمبر ٹو کا نام دیکھا تو وہاں اسفند یار لکھا تھا. اسے کاغذ جیب میں ڈال لیا. اسفند یار نے اس دوران میں ہیڈ کوارٹرز کی فریکوینسی سیٹ کی اور وہاں موجود انچارج سے کال کیا. جب وہ لائن پر آ گیا تو اسفند یار نے ٹرانسمیٹر کا مائک ایک بڑے کی طرح بڑھایا. پھر نمبر ون چیف باس نے وہی فیصلہ سنایا. باقی تین بڑوں نے باقاعدہ اس فیصلے کی تائید کی. اس کے بعد اسفند یار باقی ہیڈ کوارٹرز کی فریکوینسی سیٹ کرتا گیا اور چار بڑے فیصلے کا اعلان کرتے گئے. جب ہر ہیڈ کوارٹر کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تو اسفند یار نے مائک رکھ دیا. اسفند یار بحثیت چیف باس, میں تمہیں خسرو کی جگہ اس ہیڈ کوارٹر کا چیف باس تعینات کرتا ہوں. مسلم اصفہانی نے بطور چیف باس پہلا حکم صادر کرتے ہوئے اسفند یار سے کہا. اسفند یار کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. وہ بے اختیار مسلم اصفہانی کے سامنے جھک گیا. شکریہ باس, میں ہمیشہ آپ کا اور تنظیم کا وفادار رہوں گا, اسفند یار نے جواب دیا. اب ہم چلتے ہیں, چاروں بڑوں نے کہا. ایک بانس اسٹیشن ویگن پورچ میں لے آؤ اور سنو, قیدیوں کا خیال رکھنا. ان کے سلسلے میں تمہیں بعد میں ہدایت دوں گا, مسلم اصفہانی نے اسفند یار سے مخاطب ہو کر کہا. کیا قیدی ابھی زندہ ہے چیف باس؟ اسفند یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. ہاں, ان وقت پر مشین خراب ہو گئی اس لیے وہ ابھی اسی کمرے میں قید ہیں. ان کا خیال رکھنا اور ویگن مہیا کرو, سب اپنی اپنی ڈیوٹیز پر پہنچو, مسلم اصفہانی نے کہا. ہال میں موجود تمام افراد تیزی سے باہر نکل گئے. اسفند یار نے ایک مسلح آدمی کو اسٹیشن ویگن لانے کے لیے کہا اور پھر مسلمت ثانی چار بڑوں کو اپنے ہمراہ لیے پورچ میں آیا. چند لمحوں کے بعد اسٹیشن ویگن وہاں تھی. آئیے جناب, پہلے آپ بیٹھیے, سب سے آخر میں میں بیٹھوں گا اور ویگن آپ خود چلائیں گے, مسلم اصفہانی نے کہا, تاکہ آپ جہاں جی چاہیں اسے لے جا سکیں. چار بڑوں نے سر ہلا دیا اور وہ باری باری اسٹیشن ویگن میں بیٹھنے لگے. ایک نقاب پوش نے سٹیئرنگ سنبھالا. آخری سیٹ پر مسلم اصفہانی سوار ہوا. نقاب پوش نے تیزی سے ویگن پاٹک کی طرف بڑھا دی. پاٹک پر موجود مسلح درباروں نے تیزی سے پاٹک کھولا. اسٹیشن ویگن عمارت سے نکل کر سڑک پر آئی. نقاب پوشوں نے عمارت کے باہر گاڑی نکلتے ہی اپنے نقاب اتارے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑی سڑک پر نقاب پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تھے. اسٹیشن ویگن مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ایک ویران سڑک پر آئی تو پچھلے بیٹھا مسلم اصفہانی بول پڑا, تو ہزار اسٹیشن ویگن روک دیجیے اور مجھے اتار دیجیے, اس کے بعد آپ جہاں جی چاہیں اسے لے جا سکتے ہیں. میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور نقاب پوش نے تیزی سے ویگن ایک طرف روک دی اور مسلم اصفہانی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کود گیا. اس کے بعد کودتے ہی اسٹیشن ویگن ایک جھٹکے سے آگے بڑھی, مگر مسلم اصفہانی نے نیچے کودتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر پوائنٹ پسٹل نکالا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے ویگن کے ساتھ بھاگتا آگے بڑھا. اس سے پہلے کے چار بڑے دیکھتے اس نے پوائنٹ پسٹل کا رخ جیپ کے انجن کی طرف کر دیا. پوائنٹ پسٹل کے سرے سے شعلہ نکلا. دوسرے لمحے اسٹیشن ویگن جھٹکے سے رک گئی, اس کا انجن جام ہو گیا. مسلم اصفہانی تیزی سے سڑک کی سائڈ میں موجود جھاڑیوں میں چھپ گیا. اسٹیشن ویگن رکتے ہی چار بڑے دروازے کھول کر باہر نکلے. شاید انہیں اچانک اسٹیشن ویگن کے رک جانے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی, اور جب چاروں بڑے اسٹیشن ویگن سے نیچے اتر آئے اور انجن کے سامنے اکٹھے ہوئے تو مسلم اصفہانی جھاڑیوں سے باہر آ گیا. اوکے, تو پھر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تمہیں زندہ جانے دیا, لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں, اور پھر تم لوگ خود سب کو یہ کہہ چکے ہو کہ تم انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہو, اس لیے کیوں نہ میں تمہیں انڈر گراؤنڈ یعنی زیر زمین بھیج دوں, مسلم اصفہانی نے تنزیہ ہنسی ہنستے کہا. اس کی آواز سنتے ہی چاروں بڑوں نے تیزی سے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسلم اصفہانی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پتری پر اس نے انگوٹھا رکھا اور پوری قوت سے دبا دیا. انگوٹا دباتے ہی پتری کے سرے سے نیلے رنگ کی ایک مایا کی پھوار سے نکلی اور وہ پھیلتی ہوئی ان چاروں کے اوپر پڑی اور ان میں سے بے اختیار ان سب کی چیخیں نکل گئی. وہ سب لڑکڑا کر زمین پر گرے اور بری طرح سے تڑپنے لگے. جہاں جہاں ان کے جسموں پر سائنائڈ کی پھوار پڑی تھی وہاں سے ان کے جسم کا رنگ نیلا ہوا اور پھر ہلکا ہلکا سا نیلا دھواں اٹھنے لگا. مسلم اصفہانی نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر انگوٹھا دبایا اور ایک بار پھر پھوار ان چاروں پر پڑی اور ان کے پورے جسموں سے دھوئے نکلنے لگے, جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر موجود گوشت گل کر مایا کی صورت میں زمین پر بہنا شروع ہوا. وہ چاروں ہلاک ہو چکے تھے. مسلم اصفہانی نے پتری جیب میں ڈالی, آرام سے کھڑا ان کے جسموں کے گلنے کا تماشا دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی. وہ نہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہوا بلکہ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کر دیا. خسرو بھی ختم ہو گیا, چار بڑے بھی اب اطمینان سے تمام عمر تنظیم کی سربراہی کر سکتا تھا اور ساتھ ہی اپنی ناکامیوں کا دل کھول کر بدلہ لے سکتا تھا. فیصل شہزادہ ڈریکولا بھی اب تنظیم کے قبضے میں آ چکے تھے اور جب سڑک پر چار بڑوں کے جسم گرے سڑے ڈانچے رہ گئے تو مسلم اصفہانی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا بم نکالا اور پھر آگے بڑھ کے اس کا پین انگوٹھے سے دبا کر اسٹیشن ویگن کے اندر اچھال دیا. خود تیزی سے پیچھے ہٹ گیا, بم ایک دھماکے سے پٹ گیا, اسٹیشن ویگن کے پرخچے اڑ گئے. مسلم اصفہانی چاروں بڑوں کی موت کے تمام نشانات کو ختم کر دینا چاہتا تھا, ویسے بھی اب وہ اسٹیشن ویگن بیکار تھی. مسلم اصفہانی اب اطمینان سے آگے بڑھتا گیا, اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد چوک پر اسے ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی. اب اس کا ارادہ دوبارہ اسفندیار کے پاس جانے کا تھا تاکہ فیصل شہزاد ڈریکولا اور رضا کاشانی کا خاتمہ کر کے اطمینان کا سانس لے اور تاحیات کالا گلاب کا سربراہ بنا رہے. فیصل شہزاد اور رضا کاشانی کو اپنی موت کا مکمل یقین تھا کیونکہ چھت انتہائی تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور چاروں اطراف سے دیواریں نیچے ہو رہی تھی. اس کمرے کا اکلوتا دروازہ بھی سنگی دیوار کے پیچھے غائب تھا اور ظاہر ہے وہ انسان تھے, ان سنگی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے اپنا سر تو نہیں پھوڑ سکتے تھے, وہ ان دیواروں کو توڑ نہ سکتے تھے اور نہ ہی چھت کو نیچے آنے سے روک سکتے تھے. اس لیے جب چھت بہت نیچے آ گئی تو انہوں نے فرش پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں آخری بار اللہ کو یاد کرنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابھی چھت اور فرش کے درمیان وہ اس طرح پس جائیں گے جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کندھوں پستی ہے۔ فیصل نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ اسے اپنے وطن، اپنے والدین، بھائی بہن، عزیز و قریب سب یاد آ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اب موت اور زندگی کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ چند لمحے پلک چھپکنے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن جب ان کے اندازے کے مطابق چند لمحے گزر گئے مگر چھت نیچے نہ آئی تو انہوں نے اپنی پشت پر چھت کو نہ محسوس کیا۔ سب سے پہلے رضا کا شانی اور پھر شہزاد نے آنکھیں کھولی۔ دوسرے ہی لمحے ان دونوں کے الگ سے مسرت اور حیرت کے مارے عجیب و غریب قسم کی چیخ نما آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ یہاں ختم ہوا۔ کتاب کا وقت ایسا پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔